يا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة دعائي درود السلام في نمبر سي فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اس نے یہ کہا، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
انسان اکثر شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہے، خصوصا طالب علم دین. اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
شیطان سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی چاہیے، نہ صرف طلبا کو. یہ سب کو معلوم ہے کہ شیطان ہمارا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن پاک میں جا بجا ہمیں متنبہ کر دیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مثلا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو دشمن کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، اس سے بچنے کی تدبیریں ہیں، جن میں یہ بھی ہے کہ روزانہ صبح 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے. مانا ہے میں دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ پکڑتا ہوں. اللہ تعالی سے عرض کریں گے تو اللہ تعالی ضرور مدد فرمائے گا، پناہ عطا فرمائے گا. دوسرے، جن جن کاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے کرنے کا حکم دیا، اس کے لیے مستعد ہو، مستعد رہے، اور جن سے منع فرمایا ان سے باز رہنے کا ذہن بنائے، باز رہے. کہ اللہ تعالی کی فرما برداری یہ شیطان کی کاٹ ہے، اور نافرمانی یہ شیطان کی اطاعت ہے. پوری صحبت بھی شیطان کی اطاعت ہے، اور قرآن پاک میں اس کے لیے بھی فرمایا گیا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شیطان کے بلاوے کے باعث ہوتا ہے. تو یاد آ جائے کہ میں جو یہ بد مذہبوں کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں کہ جو مجھے نمازوں سے دور ہونے، سنتوں سے دور ہونے، شریعت کی پابندی سے دور ہونے، فیشن پرستی پر مائل ہونے کا سبب بنتی ہے یہ صحبت. بلکہ میں اگر بھول کر ٹوپی بھی پہن لوں تو یہ ملا ملا کر کے مجھے چھیڑتے ہیں، داڑھی رکھنے کا تو ان صحبتوں سے تصور بھی نہیں کہ مجھے رکھنے دیں تو میرا مذاق اڑائیں گے. تو ایسی صحبت اگر شیطانی نہیں ہے تو پھر کون سی صحبت شیطانی ہوگی؟ جو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت سے دور کر دے وہ صحبت یقیناً شیطانی صحبت ہے. تو ان سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور طلباء کو بھی بچنا چاہیے. نیز بولنے میں احتیاط کریں، زبان کی احتیاط، زبان کا قفل مدینہ، کہ زیادہ بولنے سے بھی شیطان جو ہے وہ بارہا زبان پر ناطق ہو جاتا ہے. نہیں نمان ہو کر کے بندہ پھر زیادہ بولتا ہے تو غیبتیں شروع کر دیتا ہے، چغنیاں کھانے شروع کر دیتا ہے، دل دکھانا شروع کر دیتا ہے. کم بولے گا تو اس طرح کے گناہ انشاءاللہ سے بچت رہے گی. اسی طرح آنکھوں کی بھی حفاظت کا ذہن بنائے، کہ آنکھیں اگر ادھر ادھر گھماتا رہے گا تو بدنگاہیاں بھی ہونے کا امکان بڑھتا چلا جائے گا، جو کہ شیطان کی عین آرزو ہے. اس طرح پیٹ کا قفل مدینہ کہ اگر ڈٹ کر کھانے کا عادی بنے گا تو شہوت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اور زیادہ کھانے کے لیے زیادہ پیسے چاہیے، حلال ذرائع سے وہ میسر نہیں ہوں گے تو حرام ذرائع کی طرف ہاتھ بڑھیں گے. اسی طرح ہر عضو کا قفل مدینہ لگانے کی سعی تیز تر کر دے، اچھی صحبت اختیار کرے، اور بہترین طریقہ شیطان سے بچنے کا جو ہے، بلکہ انشاءاللہ اس کو آپ طلحہ پائیں گے شیطان کی حفاظت کا، وہ ہے مدنی قافلوں میں سفر. مدنی قافلوں میں مسافر بنے تو انشاءاللہ شیطان کا مقابلہ کرنے کے آپ کو نئے نئے انداز معلوم ہوتے ہی رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدینہ. حضرت صاحب، آپ کی نظر میں جامعۃ المدینہ کے طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟
مجھے سنجیدہ اور نیک خو طالب علم پسند ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی کڑن دعوت اسلامی ہو، اس کی سوچ دعوت اسلامی ہو، اور وہ دعوت اسلامی کے لیے دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے کوششیں بھی کرتا ہوں، اور جو الجھتا ہو ہر ایک سے، اساتذہ کے سامنے بھی زبان درازی کر بیٹھتا ہو، ذاتی دوستیاں کرتا ہو، زور شور سے باتیں کرنا، لڑائی کی عادت، تکار، ابے تبے، دانت توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا والی گفتگو کرتا ہو، بازاری لے جاؤ، اور دعوت اسلامی کے کام بھی نہ کرتا ہو بلکہ مدنی قافلوں میں سفر وغیرہ کو بوجھ تصور کرتا ہو، اپنی تعلیم میں رکاوٹ سمجھتا ہو. سر، تعلیم میں رکاوٹ اگر مدنی قافلوں میں سفر کو سمجھتا ہے تو اس کا مطلب اس کو دعوت اسلامی سے دلچسپی ہی نہیں ہے، کہ مدنی قافلے علم دین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. بلکہ مدنی قافلوں میں تو الحمدللہ بارہا فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں، تو اپنے آپ کو فرض علوم سیکھنے سے محروم کرنا، باطنی اصلاح سے محروم کرنا. اب درس نظامی آپ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو ظاہری علوم تو معلوم ہوں گے، لیکن فی زمانہ ایسا ماحول دیکھا نہیں جا رہا کہ درس نظامی کرنے والوں کی باطن کی اصلاح ہوتی ہو، الا ماشاء اللہ کوئی اگر جذبہ رکھتا ہے کس پر کسی پر خصوصی کرم ہو جائے اور اس کے باطنی اصلاح ہو جائے، ورنہ اخلاقیات کا جو مشاہدہ ہوتا ہے طلبا کے، اس سے ایسا ہی لگتا ہے کہ اب ماحول اس طرح کا بن گیا. کیونکہ پڑھانے والے میں بھی کرنٹ ہونا چاہیے، پڑھانے والے میں اگر تصوف کی جھلکیاں ہیں، پڑھانے والے میں خوف خدا، عشق مصطفیٰ، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تو یقیناً اس کا فیض جو ہے وہ طلبا کو ملنا ہے. تو عین ممکن ہے کہ اساتذہ میں بھی اس بات کی کمی ہو اور طلبا میں بھی ادب، چونکہ نایاب سا ہی ہے، کمیاب کہہ لیجیے، چلیے اس وجہ سے باطنی اصلاح نہیں ہو پا رہی. تو باطنی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں سے بہتر اگر کوئی اور صورت ہے تو مجھے آپ بتا دیجئے، تاکہ طلبا کی اصلاح کے لیے ہم اس کو ترکیب ملانے کی کوشش کریں. ابھی تک میری سمجھ میں یہی آیا کہ طلبا کی اور ہر ایک کی باطنی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر جو ہے یہ بہترین ذریعہ ہے، الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. نیز مدنی انعامات پر عمل، یہ بھی الحمدللہ باطنی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے. انشاءاللہ اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو جو کرتے ہیں وہ اس کی برکتیں خود دیکھتے ہیں، الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ اساتذہ کو طلبہ کی کس طرح اصلاح کرنی چاہیے کہ اصلاح بھی ہو جائے اور دل آزاری بھی نہ ہو.
اگر استاد اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا باطن اس قدر روشن ہو جائے گا کہ اس کے فیوز و برکات جو ہیں وہ طلباء کے قلوب پر فائز ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. تو اس لیے طالب علم کی اصلاح کو ہی مطمح نظر نہ بنائے بلکہ استاد کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کو بھی پیش نظر رکھے. جیسا کہ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے کہ ایک واعظ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آپ مقرر کو مبلغ کو کہ ایسے مبلغ کی مذمت کی آپ نے کہ جب اس کو کوئی حکمت کی بات پتا چلتی ہے کوئی نایاب سی روایت اور حکایت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. وہ اس لیے خوش نہیں ہوتا کہ اب میں اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کروں گا اور اپنی بہتری کی صورت بنائے بلکہ وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ یار یہ بہت اچھا نقطہ مل گیا میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کروں گا اور لوگ بہت خوش ہوں گے لوگ بہت متاثر ہوں گے بڑا امپریشن پڑے گا. واقعی وہ ایسے مبلغین مقررین واعظین کی اس دور میں تو چندہ کمی نہیں بلکہ مطالعہ کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ لوگوں میں بیان کیا جائے. اپنی اصلاح کے لیے ہم میں سے کون بیان کرتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے تو اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں. اب یہ کہ صرف لوگوں کی اصلاح کرتا پھرے اور اپنے آپ کو فراموش کر دے تو یہ تو بڑی محرومی کی بات ہے بڑی بدنصیبی ہے. جیسا کہ وہ ایک روایت ہے کہ ایک عالم جہنم میں چکی پیس رہا ہوگا ہاتھوں سے اپنے اہل جنت دیکھ کر اس کو کہیں گے آپ یہاں کہاں جہنم میں ہم تو آپ کی باتیں سن کر آپ کے بیانات سن کر عمل کر کے جنت میں آ گئے. تو وہ حسرت سے کہے گا کہ واقعی آپ حضرات نے تو میری باتیں سن کر عملی جامہ پہنایا اور جنت حاصل کر لی افسوس کہ میں آپ لوگوں کو تو بتاتا رہا مگر خود عمل میں نے نہیں کیا اور اپنی بے عملی کے باعث مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا. تو اسی لیے میں عرض کیا کہ اگر استاد اپنی اصلاح کر لے گا اس کا باطن جب روشن ہوگا اس کی روشنی سے طلباء انشاءاللہ ضرور بھی ضرور روشن ہو جائیں گے. اور یہ حقیقت بھی جب استاد باخلاق ہو خائفین میں سے ہو عشاق میں سے ہو اس کے فرق ہم نے دیکھے ہیں. پہلے کے اساتذہ اور ہمارے اکابر علماء ہوتے تھے ان کے شاگردوں کو ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بزرگ عمر کے شاگرد مل جائیں تو ان میں اور آج کل کے علماء یا اساتذہ میں جو اٹھتی ہوئی نسلیں آج کی فرق تھا کافی فرق ہوتا روحانیت میں ان کی کشش میں. تو اس لیے میں عرض کروں گا اپنے اساتذہ کرام سے بھی سائیں بھائیوں سے کہ مہربانی کر کے خود کو فراموش نہ فرمایا کریں بلکہ ذہن نصیب کے پہلے خود عمل کریں اور پھر طلباء کو بتائیں تو انشاءاللہ اس کے اندر خود ہی وہ ایک ایسی روحانیت پیدا ہوگی کہ طالب علم کو قبول کرتے بنے گی. بلکہ مزہ تو اس میں ہوگا کہ طالب علم دیکھ دیکھ کر با عمل بنتا چلا جائے گا کہ میرے استاد صاحب یوں کر رہے ہیں تو مجھے بھی یوں کرنا چاہیے استاد صاحب یوں کرتے ہیں مجھے بھی یوں کرنا چاہیے. تو اگر اصلاح کا یہ نسخہ سارے اپنا لیں تو مدینہ مدینہ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب طلباء معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اساتذہ بے عمل ہیں اس لیے ہماری اصلاح نہیں ہوتی. نہ 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 ایسا نہیں ہے. ایسے تو بہت سارے صحابہ کرام ہوئے کہ جن کے والد جو تھے والدین کفار تھے لیکن وہ صحابہ تو صحابہ ہوتے ہیں ہر صحابی انتی ہوتا ہے. تو ماں باپ تو پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے لیکن ان کے ماں باپ تو کفار تھے ان کی تربیت تو وہ نہیں کر پائے لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم نے ان کو کہاں کے کہاں پہنچا دیا. تو اس لیے معاذ اللہ اپنے استاذ پر تنقید نہ کی جائے. میں نے تو ایک اجتماعی طور پر سمجھانے کا ایک مدنی پھول عرض کیا کہ استاذ بھی اپنی اصلاح کے لیے کوشاں رہے اور شاگرد بھی اپنی اصلاح کے لیے سعی کرتا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ استاد کو اپنی اصلاح کے لیے کن کن امور پر غور کرنا چاہیے.
تو استاد ہو یا عام مسلمان ہو, اس کو اندر اسٹوڈ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر وہ غور کرے. اللہ اور رسول کی اطاعت اس نے کی تو یہ سارے امور اسی کو تو شامل ہے. نمازوں کی پابندی کرے, خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرے, با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کے لیے کوشش اپنی بڑھاتا چلا جائے, اور مدنی انعامات کو اگر استاذ پکڑ لے تو اس میں الحمدللہ بے شمار ایسی باتیں کہ اس کے ذریعے استاذ کی اصلاح کا بہترین سامان ہو جائے گا, بے شمار امور اس میں موجود ہیں. اب کرے تو اگر یہ ذہن بن جائے کہ میں ہر کام پیسوں ہی سے کروں گا تو خدا کی قسم یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے. ٹھیک ہے, مشاہرہ لینا یہ اپنی مجبوری سے ہی, گھر کے اخراجات بھی اٹھانے پڑتے ہیں, لیکن اس کو مجبوری کی حد تک ہی سمجھے تو اس کا فائدہ ہے. اگر مجبوری پلس حوث کا سلسلہ ہے تو یقین مانے کہ بہت بڑی محرومی ہے, بہت بڑی بدنصیبی ہے. یعنی کسی کو ایک علم کی بات بتا دینے کے اتنے زبردست فضائل ہیں کہ علم کی جیسے ایک بات بتا دی تو وہ عمل اس نے کیا, اس کا ثواب ملے گا بتانے والے کو, پھر اس نے دوسرے کو بتایا, سمجھو کہ ہزار ایک ہزار کو اس نے بتا دیا تو اب ایک ہزار کو اپنا اپنا عمل کرنے کا ثواب ملے گا, ان ایک ہزار کا مجموعی ثواب اس بتانے والے کو ملا, اب اس بتانے والے کو جتنا ثواب ملا وہ اس بتانے والے کو ملا جس نے سب سے پہلے بتایا. اب اگر یہ بات آپ کے ساتھ بتائی تو ثواب ملے گا, یہی بات اگر پیسے لے کر بتائی تو ظاہر ہے اس کو ثواب نہیں ملے گا کہ اس نے تو پیسوں کے لیے بات کی نا, اللہ کے لیے بات نہیں. تو اس لیے میری تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کہ مشاہرہ پانچ گھنٹے کا ملتا ہے, پڑھاتا ہے اس کو پانچ گھنٹے کا مشاہرہ ملتا ہے پانچ ہزار روپے, تو استاذ یہ نیت کر لے کہ میں چار گھنٹے کا مشاہرہ کر لیتا ہوں لے لوں گا کہ چار ہزار میں میرا گزارا ہو جاتا ہے, ایک ہزار کا میں فی سبیل اللہ پڑھایا کروں گا, ڈیوٹی پانچ ہزار پانچ گھنٹے کی دوں گا مگر مشاہرہ میں چار گھنٹے کا لوں گا, تو اس ایک گھنٹے میں جو کچھ پڑھائے گا اس کا تو ثواب اس کو ملے گا. اب چونکہ با میرے مجبوری چار ہزار لے رہا ہے اور نیت اس کی صاف ہے کہ اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو یہ فی سبیل اللہ سب کچھ پڑھاتا رہتا, تو عین ممکن ہے کہ یہ چار گھنٹے وال کا بھی اس کو اللہ تعالی مفت پڑھانے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے تو وہ قادر ہے اور اس کی رحمتیں لامحدود ہیں. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اعمال صاف ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا تو پھر وہ ریاکاری میں پڑے گا اور ثواب تو دور کی بات, گناہ ہی گناہوں کا سلسلہ ہوگا. تو اخلاص کے ساتھ کوشش کرے کہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کرے کہ جو بغیر مشاہرے کے بھی ہوں, یا کسی طالب علم کی علمی مدد کر دے, وہ اسی رقم سے کسی طالب علم کو چپکے سے کتابیں دلا دے کسی کو پتہ بھی نہ چلے, اس طرح کی وہ اگر علم دین کی خدمت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ عزوجل اس کے لیے فوائد اور برکات اور عظیم الشان ثمرات اس کے ہوں گے انشاءاللہ عزوجل. اور اساتذہ کو بھی چاہیے کہ مدنی قافلوں میں سفر بھی کریں تو مدنی قافلوں میں باطنی اصلاح کے مدنی پھول الحمدللہ بکثرت ملتے ہیں, اور خود استاد بھی محسوس کرتا ہوگا، طالب علم بھی محسوس کرتا ہوگا کہ ہمارے تعلیم و تعلم میں باطنی اصلاح کے پہلو اتنے نہیں ہوتے جتنے الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کر کے ہم مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں جو ابواب ہمارے سامنے کھولے جاتے ہیں، جس انداز پر بیانات کیے جاتے ہیں اور جو جو موضوعات ہوتے ہیں اس میں باطنی اصلاح کے پہلو زیادہ ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو درس نظامی الحمدللہ اچھا علم ہے، لیکن قافلے میں جو علوم ملتے ہیں وہ کسی طرح بھی فضیلت میں اگر کوئی کم کہے تو اس کو اس کے ثبوت لانے پڑیں گے، انشاءاللہ وہ ایسا نہیں کہہ سکے گا. بلکہ الحمدللہ مدنی قافلے میں فرض علوم زیادہ سکھائے جاتے ہیں، جبکہ اب یہ کہ وہ امیر قافلہ پر ہوتا ہے کہ کوئی امیر قافلہ اگر اچھا علم رکھنے والا با عمل با کردار مل جائے تو انشاءاللہ باطنی اصلاح اتنی ہوگی کہ حیران ہوگی. اب دیکھیں نا، جیسے کہ درس نظامی میں کوئی طالب علم آیا اور وہ ایک دم سے اس کی اصلاح ہو گئی، اس کے واقعات میں نے نہیں سنے. مدنی قافلوں میں اصلاح کے واقعات بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر ہند کے دورے پر ہم تھے تو ایک اسلامی بھائی میرے سامنے، ایک اسلامی بھائی کو ایک مبلغ اسلامی بھائی لے آئے اور ان کا تعارف کروایا کہ یہ ڈاکو تھے اور انہوں نے بہت ان پہ کیس بھی بنے ہیں، بڑی لوٹ مار کی ہے، لیکن ان کو کسی نے یا اسی نے وہ کفن چوروں کے انکشافات ہندی زبان میں، اس کا رسالہ ہو گیا ہو تو ہندی زبان میں وہ رسالہ اس کو پیش کیا، مکتبۃ المدینہ سے چھپنے والا رسالہ. اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا لیکن نام اس کا اٹریکٹیو، کفن چوروں کے انکشافات تو سنسنی پھیلتی ہے. تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں پڑھ کے سناؤ. ماں ہندی پڑھ سکتی تھی، ماں نے اس کو پڑھ کے سنا. پڑھ کے سنا تو ڈر گیا. ڈر گیا تو اس نے کان پکڑ لیا کہ یہ کفن، یعنی کہ مرنے کے بعد ایسے ایسے حالات پیدا ہوں گے. اب مبلغ نے دیکھا کہ لوہا گرم ہو گیا اور ڈر گیا تو اس کو بولا تو مدنی قافلے میں سفر کرو. تو اس کو مدنی قافلے میں وہ لے گئے. اب مدنی قافلے میں سفر کرنے سے اس میں انقلاب برپا ہو گیا، اس نے توبہ کر لی. چوری چکاری اور وہ چینا جھپٹی والا تھا، وہ پرس وغیرہ لے کر بھاگ جانا، اس طرح کے کام کرتا تھا، اس کی ٹیم تھی، کیس کئی بنے ہوئے تھے. تو اس نے سب چھوڑ دیا اپنا کام یہ، اور داڑھی ماما اور اس لائن پر وہ آ گیا. اب یہ دیکھا نا آپ نے کہ ایک رسالے نے اس کو چوٹ لگائی، مدنی قافلے نے اس کو ڈکیتیوں سے توبہ کروائی. درس نظامی میں آپ نے اگر ایسے کیس ہوں کہ کوئی ڈاکو آ جائے، تو چور آ جائے، تو جیب کترا آ جائے، تو اسے اس طرح کے لوگ آ کر درس نظامی پڑھنے سے اگر ولایت کی منزلیں طے کر لیتے ہوں فی زمانہ، تو مجھے بھی ایسی بہاریں دینا تاکہ پھر میں آپ کے بھی ڈنکے بجاتا رہوں. ورنہ مدنی قافلوں میں لوگوں کی اصلاح کے بے شمار واقعات اور بہاریں آپ پڑھتے رہتے ہیں، الحمدللہ بیانات میں سنتے رہتے ہیں، رسالوں میں پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے میں آپ کو بار بار تاکید کرتا رہتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ استاد ہوں یا طالب علم ہوں، آپ کوئی بھی ہوں، عوام ہوں خواص ہوں، آپ مہربانی کر کے مدنی قافلوں میں پابندی سے سفر کریں، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے، ایک طالب العلم کا بیان ہے کہ جب ہم شروع شروع میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے تو اس وقت ہمارا ذہن عبادت کی طرف کافی زیادہ تھا، ہم جماعتوں کی پابندی بھی کر لیا کرتے تھے، سنجیدگی بھی کافی تھی، مگر جو جو ہم پڑھتے گئے ویسے ویسے عبادت کا ذوق اور شوق کم ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ اب وہ ذوق و شوق کی کیفیت نہ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے وہ بزرگوں کا مقولہ ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت پر پھونکے رکھتی ہے، اور وقت کے ساتھ خیالات بدلتے جاتے ہیں. یہ تو صرف جامعات یا مدارس کے طلباء کے ویوز نہیں ہیں، تو عام اسلام بھائیوں کو بھی فیوز ہوتے ہیں کہ ہم جب پہلے پہلے آئے تھے تو دعا میں بڑی دقت آتی تھی اور اب نہیں آتی. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ وہی شیطان کہ شیطان جو ہے وہ استقامت نہیں لینے دیتا, ورغلاتا رہتا ہے, نفسیات کا بھی اس میں دخل ہوتا ہے کہ شروع میں بڑا جذبہ ہوتا آدمی کو اور بعد میں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ تو شروع سے ہی چلا رہا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تھی, سیدنا حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک بار یہ کیفیت طاری ہوئی اور آپ جذبات تأثر سے مغلوب ہو کر, خائف ہو کر, وہ بھی ان کا خوف خدا تھا, تو وہ فرمانے لگے حنزلہ منافق ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گزرے تو حنزلہ منافق ہو گیا, فرمانے لگے نہیں حنزلہ منافق نہیں ہوا. اس طرح فاروق اعظم, یعنی مختلف صحابہ سے گزرے, سب کہتے تھے حنزلہ منافق نہیں ہوا. تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا حال زار بیان کیا اور عرض کیا کہ ہم جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں آپ کی باتیں سن کر ہم پر بڑا اثر ہوتا ہے, رقت بھی طاری ہوتی ہے, ہمیں رونا بھی آتا ہے, بہت یعنی کہ ہماری کیفیت ہوتی ہے. جب ہم یہاں سے جاتے ہیں گھر میں جاتے ہیں تو بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ کیفیات جو ہیں وہ جاتی رہتی ہیں. تو میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر تم پچھلی حالت پر رہتے جو کیفیت میرے پاس تمہاری ہوتی ہے وہی کیفیت ہر وقت ہو تو راستوں میں تم سے فرشتے ملاقات کرتے. تو اب یہ کہ یہ کیفیات نہیں رہتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار تلاوت کرتے ہوئے کسی کو روتا دیکھا تو فرمایا کہ شروع شروع میں میں بھی اسی طرح روتا تھا لیکن وہ ان کی عاجزی تھی. فرمایا کہ اب ہمارے دل سخت ہو گئے, وہ عاجزی کے طور پہ آپ نے فرمایا. تو ایک سی کیفیت رہنا یہ ضروری نہیں ہے اور اس میں کوئی مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. عمل ترک نہ کریں. پہلے دعا میں رونا آتا تھا تو ہم دعا مانگتے تھے, اب رونا نہیں آتا تو دعا ترک کر دیں تو یہ شیطان کی کامیابی ہے. دعا ترک نہ کی جائے. ذکر و اذکار میں پہلے دل لگتا تھا اب نہیں لگتا تو اب چھوڑ دیا جائے, نہیں, اپنا عمل مسلسل رکھے, دل لگے نہ لگے, خشوع و خضوع آئے نہ آئے, رقت طاری ہو نہ ہو, رونا آئے نہ آئے, اپنا عمل ختم نہیں کرنا چاہیے. کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے آنسو ہی قبول ہو جائیں. پڑھنا بھی تو قبول ہے انشاءاللہ, دعا تو قبول ہی قبول ہے, چاہے رو کر کرے چاہے بغیر روئے کرے. تو یہ قلب جو ہے یہ منقلب ہوتا رہتا ہے. قلب جو ہے اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ منقلب ہوتا ہے, اس میں انقلاب آتا ہے, تبدیلیاں آتی رہتی, بدلتا رہتا ہے. ایک حدیث شریف میں اس کی مثال دی گئی کہ انسان کے دل کی پرندے کو اس پر کیسی مثال ہے کہ جو میدان میں پڑا ہو اور ہوا اس کو ادھر سے ادھر الٹ پلٹ کرتی رہے. تو اسی طرح انسان کا دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے, ہر وقت ایک جیسے احساسات اور ایک طرح کی کیفیات نہیں رہتی. تو اس لیے مایوس نہ ہوں بلکہ اپنی کوششیں جاری رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد.
مدینہ اساتذہ اور طلباء کا دوران تعلیم چھٹیاں کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں؟
اگر ایک تو بلا وجہ چھٹی کی تعلیم میں اس کے حرج ہوگا, طلباء جو ہیں وہ اس کے جو شاگرد ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے, ان کی تعلیم خراب ہوگی. اچھا طلباء اس سے بدزن ہوں گے, پھر بیچارے غیبتوں میں پڑیں گے, تہمتوں میں پڑیں گے, استاذ کا ادب کم سے کم ہوتا چلا جائے گا، امپریشن یعنی اس کا جو وقار تھا وہ بھی مجروح ہو جائے گا، انتظامیہ جو ہے وہ بھی بیزار ہوگی، اور اگر بہت زیادہ چھٹیاں کی تو انتظامیہ پھر دوسرا استاد تلاش کرنے کے لیے نکلے گی، اور عین ممکن ہے کہ یہ سعادت ہی اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس طرح کے کئی نقصانات ہیں بلا عذر استاذ کے چھٹیاں کرنے کے، تو اس لیے استاذ کو چاہیے کہ اپنی عزت اور اپنے وقار کو ٹھیس نہ لگنے دے، اور اپنی تنخواہ کو بھی جائز کرے، پورا پورا پوری پوری ڈیوٹی دے، اگر وہ ڈیوٹی میں کوتاہی کرتا ہے تو جو بھی حکم شرعی ہے اس پر عمل بھی کرے۔ تو اگر کوئی واقعی عذر ہو جس کی بنا پر استاد چھٹی کرتا ہے تو وہ عذر بیان کرنے پر ظاہر کے سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بلا عذر اگر سستی کے ہمارے چھٹی کرے تو پھر شاگردوں میں ادب کا جذبہ کون پیدا کرے؟ اس لیے استادوں کو چاہیے کہ وہ ریگولر رہیں۔ اسی طرح طلبہ، کہ طلبہ بھی اگر بلا وجہ چھٹی کریں گے تو انڈر اسٹوڈنٹ ہے، ان کی تعلیم میں بھی حرج ہوگا، اور ان کے استاذ کی شفقت کی نظر ان سے دور ہوگی، پھر انتظامیہ یا مجلس کو پتا چلے گا تو مجلس بھی اس سے ناراض رہے گی، اور اگر واقعی وہ ضابطے توڑنا شروع کرے گا اس طرح چھٹیاں کر کے تو مجلس اس کو فارغ بھی کر دے گی، کرتی بھی ہے بعض اوقات، تو اس طرح پھر یہ رل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ مدنی ماحول سے دور جا پڑے، علم دین کی سعادت سے محروم ہو جائے۔ تو نہ استاد کو بلا عذر چھٹی کرنی چاہیے نہ ہی طالب علم کو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
اگر کوئی آپ سے یہ دریافت کرے کہ میں درس نظامی کروں یا ساری زندگی مدنی قافلوں کے لیے وقف کر دوں، تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟
یہ ہے نازک معاملہ، اور اپنے اپنے قلبی کیفیات کے مطابق خود استائیں بھائی غور کریں۔ اب اگر درس نظامی کی اس کی کوالٹی ہے اور دلچسپی اسی میں ہے کہ میں درس نظامی کر لوں تو اس کو درس نظامی کرنا چاہیے، اور اگر درس نظامی میں اس کا دل نہیں لگ رہا تو مدنی قافلوں میں ہی اس کا دل لگتا ہے تو پھر اس کو مدنی قافلوں کی طرف اس کا رجحان ہونا چاہیے۔ تو اپنی اپنی کیفیات کے مطابق اس کو خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب اگر درس نظامی والا آئے اور چند درجات وہ پڑھ چکا اور مجھ سے مشورہ دے اور میں کہہ دوں ہاں ٹھیک ہے مدنی قافلوں میں چلے جاؤ، وہ جذبات میں آ کے چلا جائے اور دو چار مہینے سفر کرنے کے بعد اس کا دل نہ لگے، اب گھر جا کر بیٹھ جائے نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا، تو اس طرح کے مشورے مجھ سے سائیں بھائی لیتے رہتے اور میں کسی طرح ٹالتا رہتا ہوں کہ اس کی اندرونی کیفیت میں خود غور کرے کہ مجھے کس کام میں دلچسپی ہے۔ ہاں اب یہ رہا کہ سوا سوا معاملہ ہے کہ درس نظامی میں بھی اتنا ہی دل لگ رہا ہے جتنا مدنی قافلوں میں بھی دل لگ رہا ہے، اگر دونوں جیسے کہ ایک ہی طرح کی اس کی کیفیات ہیں تو اب اس میں اس کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے، تو اس پر میری اس گفتگو کو انشاءاللہ پیش نظر رکھیں گے تو حل مل جائے گا امید ہے۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ پر حسب ضرورت علوم جو ہے وہ حاصل کرنا فرض ہوتا ہے، مثلا بالغ ہوا تو نماز فرض ہوئی تو نماز کے ضروری احکام جس سے نماز درست ہو جائے یہ سیکھنا فرض ہے، اسی طرح قرآن کو درست پڑھنا بھی فرض ہو گیا، فرض جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے نماز میں اتنا درست پڑھنا بھی فرض ہو گیا اس کے لیے کہ اس کے لیے وہ بھرپور جد و جہد کرے۔ رمضان شریف کی آمد پر رمضان شریف کے روزے کس طرح درست ہوتے ہیں، یعنی کس طرح درست ہوتے ہیں، کس طرح ٹوٹ جاتے ہیں، یہ احکام سیکھنا اس پر فرض ہو گیا. تو اب جبکہ فرض علوم وہ سیکھ چکا ہے، اب ادھر سے نظامی کرے یا مدنی قافلوں میں سفر کرے اور دونوں میں اس کو اتنا ہی دل لگتا ہے، تو پھر میرا ووٹ مدنی قافلوں کو جائے گا. اس لیے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ مدنی قافلوں کے ذریعے باطنی اصلاح کا سامان میں نے زیادہ پایا ہے، اور درس نظامی میں فرض علوم سب کے سب سکھائے جاتے ہیں، اس کی گارنٹی نہیں ہے. ہاں ابھی الحمدللہ یہاں نصاب شریعت کورس فیضان مدینہ میں چل رہا ہے، صبح 1.5 گھنٹہ ہے، الحمدللہ وہ فرض علوم پر مشتمل ہے تقریبا. تو اب نصاب شریعت کا کورس کوئی کرتا ہے تو وہ کافی فرض علوم سیکھ لیتا ہے، لیکن اب مکمل تو نہ درس نظامی میں وہ سیکھ سکے گا نہ ہی مدنی قافلوں میں سیکھ سکے گا. اس کے لیے اپنی ذاتی کوششیں لازمی ہیں کہ وہ اس حساب سے مطالعہ بھی جاری رکھے، علماء سے مربوط رہے، علماء کو پوچھتا بھی رہے، جیسا کہ قرآن میں بھی حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، یا جاننے والوں سے مراد علماء ہے، نہ علماء سے پوچھو. تو درس نظامی اپنی جگہ پر ہے، مدنی قافلوں میں سفر اپنی جگہ پر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جامعہ کے جدول کی پابندی کرنا کیوں ضروری ہے؟
بھائی جدول تو اپنے گھر کا بھی ہو تو اس کی پابندی بھی ضروری ہے. گھر کا جدول ہے 3 ٹائم کھانے کا، جو سب کو معلوم ہوتا ہے، تو ناشتے میں ناشتے کی جو غذائیں ہیں وہ اگر آپ کو دوپہر، جس کو لنچ کہتے ہیں آپ، لنچ میں دے دی جائیں تو جدول ڈسٹرب ہو جائے گا، یا کبھی ناشتے کی چھٹی ہو جائے، کبھی لنچ کی چھٹی ہو جائے، کبھی تینوں ٹائم کی چھٹی ہو جائے کھانے کی، تو اچھی طرح پتا چل جائے گا کہ جدول کی اہمیت کیا ہے. اسی طرح گھر کے اور بہت سارے جدول ہوتے ہیں، تو جب گھر کا جدول بھی قابل عمل اور اس پر عمل کرنا لازم، تو ظاہر ہے کہ جامعات کے جدول پر بھی عمل کرنا لازم ہے، کہ اگر اس کے جدول پر عمل نہیں کریں گے، اس کے ٹائم ٹیبل کا خیال نہیں رکھیں گے، اس کے نظام پر نظر نہیں ہوگی، تو پھر تو وہ کام چل ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا، آج کے اس مدنی مذاکرے کا بھی تو کوئی جدول ہے نا، کہ پہلے سے جامعات کو بتا دیا گیا کہ جمعہ رات کو فلاں وقت مدنی مذاکرہ ہے، تو اب جامعات والے الرٹ ہو کر تیار ہو کر آ گئے. مجھے بھی کہہ دیا گیا کہ جمعہ رات کو مدنی مذاکرہ ہے اور اتنے بجے شروع کرنا ہے، تو یہ بھی جدول کا حصہ ہی ہے. تو میں میرے پیش نظر رہا کہ مجھے اس میں شریک ہونا ہے، پھر آپ کو بھی اعلان کے ذریعے بتا دیا گیا، تو جدول ایک بنا تو الحمدللہ ہریالی ہریالی ہے. اچھا اب جدول نہ بنے اور میں کسی دن آ کر یہاں بیٹھ جاؤں اور انتظار کروں کہ اب مجھے سوالات کیے جائیں تاکہ میں جوابات دوں تو مدنی مذاکرہ ہو، تو نہ سوال کرنے والے آئیں گے نہ جواب سننے والے آئیں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، سناٹا ہی ہوگا. تو اس لیے جدول کی اہمیت سب کو پتا چل گئی. پانچوں نمازوں کے بھی تو جدول ہی ہے، جدول نہ ہوتا تو کیسے کام چلتا؟ ظہر کی نماز تو ظہر میں ہی پڑھنی ہے، عشاء میں نہیں چلے گا کام، عشاء کی نماز فجر میں نہیں پڑھیں گے ہم، عشاء کے وقت ہی میں پڑھیں گے. تو اسی طرح جامعات کے بھی جدول ہیں، اور اس جدول کو خوش اسلوبی کے ساتھ آپ چلائیں گے تو ہی کام چلے گا، ورنہ کام اور نظام درم برم ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ الله تعالى على محمد.
حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ بعض طلبہ سے جماعت کے سلسلے میں بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں انتظامیہ ان کی اصلاح کس طرح کرے؟
دیکھیں، جماعت کے شرائط پائے جائیں تو ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد پر جماعت واجب ہے، اور کسی کی جماعت جا رہی ہے اور دیکھنے والے کو پتا ہے، انہیں اس کی صورت ہے کہ مثلا وہ سویا ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نہیں جگاؤں گا تو یہ سویا پڑا رہے گا، تو ایسی صورت میں انتظامیہ کی وہ تلاش نہیں کیا جائے گا، جس مسلمان نے دیکھا اس پر واجب ہے کہ اس مرد کو جگا دیں تاکہ یہ جماعت سے نماز پڑھ لے، تو یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور صدائے مدینہ کی صورت بھی اپنی اس طرح بن رہی ہے، لیکن یہ جو گھوم پھر کر صدائے مدینہ لگائی جاتی ہے یہ واجب نہیں ہے کہ آپ، کیونکہ آپ کے جگانے پر ان مسلمانوں کا باجماعت نماز پڑھنا موقوف نہیں ہے، واجب تو اس صورت میں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جگائیں گے تو یہ پڑھ لے گا، اگر یہ پتہ ہے کہ جگائیں گے تو نہیں پڑھے گا تو واجب نہیں ہے، پتا ہے کہ ہم جگائیں گے تو یہ پڑھ لے گا، ہم نہیں جگائیں گے تو یہ سویا رہ جائے گا اور اس کی جماعت نکل جائے گی یا قضا ہو جائے گی معاذ اللہ، تو اب ہم کو جگانا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح انتظامیہ کو تو چونکہ انتظامات سنبھالنے، تو اس میں واجب یا غیر واجب کی تخصیص نہیں ہوگی، بلکہ انتظامیہ جو ہے وہ اساتذہ کو، ناظم کو مضبوط کرے، ناظم اساتذہ کو مضبوط کرے، اساتذہ جو ہیں وہ اس کی پوچھ گچھ کریں طلباء کی، اور ان کی اساتذہ نگرانی کریں، خیر خائی کریں، کم از کم جو مقیم اساتذہ ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو اساتذہ اس میں زیادہ بہتر کردار انجام دے سکتے ہیں انتظامیہ کے مقابلے میں، انتظامیہ ہر وقت طلباء پر ڈنڈا لے کر مسلط نہیں ہوتی، اساتذہ البتہ طلباء پر ہوتے ہیں، طلباء ان کے ماتحت ہوتے ہیں، تو جو استاد نیک ہوگا، خود باجماعت نمازیں پڑھتا ہوگا، پہلی صف تکبیر اولا لیتا ہوگا، میرا گمان غالب ہے کہ اس کے درجے کے طلباء جو ہیں وہ بھی اسی طرح جماعت کے پابند ہوں گے، اور اگر کوئی استاد خود ہی جماعتیں گول کرتا ہوگا تو پھر بہت مشکل ہے کہ اس کے طلباء جو ہیں وہ با جماعت نماز کی پابندی کریں، تو اساتذہ مضبوط ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ، پیارے مرشد اور بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں التجا کہ جامعہ میں کوئی ذمہ داری دی جائے تو وسوسہ آتا ہے کہ میں اس کا اہل نہیں یا ذمہ داری نبھا نہیں سکوں گا وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟
وسوسوں پر تو نہیں جانا چاہیے، وسوسہ تو کس معاملے میں نہیں آتا، اور جبکہ سوال میں ہے ہی وسوسہ، تو وسوسے پر عمل کرنا شیطان کی اتباع، اس سے بچے، وسوسے کو دفع کرے، اس کا علاج کرے، جیسا کہ وہ باہر شریعت میں لکھا ہے کہ کسی کو وسوسہ آتا ہے بار بار کہ میرا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا، تو اگر یہ وسوسہ ہی ہے، یعنی اب وضو کرنا احتیاطاً کہ وضو کرو تو وضو ٹوٹ گیا، شاید وضو ٹوٹ گیا، تو اب یہ احتیاط نہیں بلکہ اتباع شیطان ہے، تو شبہ سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے جب تک ایسا یقین نہ ہو جائے کہ جس پر قسم کھائی جا سکے، نہیں بعض اسلام بھائی سمجھتے ہیں کہ اب بہت دیر ہو گئی، او ہو ظہر کے وقت میں نے وضو کیا تھا، عشاء کی نماز آ گئی، پتہ نہیں اب وضو ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا ہو، چلو احتیاطاً کر لیتے ہیں، تو یہ وسوسہ ہے. پتا نہیں ہے اس کو کہ وضو ٹوٹا ہی نہیں ٹوٹا، تو نہیں ٹوٹا. یہاں تک کہ ایسا مضبوط ہو جائے کہ قسم کھا سکے، یعنی آپ کو یوں لگے پتا نہیں میرا وضو ہے یا نہیں، وضو ہے یا نہیں، تو آپ کو کوئی پوچھے تو آپ بولیں گے یار مجھے یاد نہیں ہے وضو ہے نہیں. تو اگر کوئی کہہ دے کہ تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ خدا کی قسم میرا وضو نہیں، تو آپ بولو گے نہیں نہیں قسم نہیں کھا سکتا. تو اس کا مطلب کہ وضو ہے، ایسا یقین ہو کہ ٹوٹنے پر قسم کھا سکے تبھی وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی اسلام بھائی نیک عمل اور مدنی کام وغیرہ کرنا چاہتا ہو مگر کامیاب نہ ہوتا ہو، یعنی جذبے پر استقامت نہ حاصل ہوتی ہو، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟
جہد مسلسل، وہ تیمور کا واقعہ تاریخی واقعہ مشہور ہے کہ شکست کھا کر یہ بھاگ گیا تھا اور غار میں پناہ گزین ہوا، وہاں اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک کیڑی کیونٹی ایک دانہ اٹھاتی ہے اور دیوار پہ چڑھتی ہے، چڑھتی ہے گر جاتی ہے، پھر اثر نو چڑھنا شروع کرتی ہے، پھر گر پڑتی ہے، پھر چڑھتی ہے تو کچھ اوپر تک چڑھ جاتی ہے مگر پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے اوپر تک پھر گر جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ گرتی ہے پڑتی ہے گرتی ہے پڑتی ہے، آخر کار وہ چھت پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. تیمور سوچتا کہ یہ کہ حقیر کیڑی کیونٹی، اس کا عزم اتنا مصمم کہ اس نے چھت پر چڑھنا تھا تو اس نے چڑھ کر دکھا دیا، اور میں اچھا خاصا مرد ہو کر ہمت ہار کے بھاگ جاؤں یہ نہیں ہوگا. تو اس نے پھر اپنے بچے کچے سپاہی جمع کیے اور ہلا بول دیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اس نے اپنی کھوئی ہوئی کھویا ہوا جو راج پاٹ تھا وہ واپس حاصل کر لیا. تو اس لیے مایوسی کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا جائے، مجھے کرنا چاہیے بس میں کروں گا. جب دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا نا تو سچی بات ہے اپنی بھی ہمت نہیں تھی، میرے بھی خواب و خیال میں نہیں تھا کہ یہ کام چلے گا اور اس کو ہم، یعنی کہ اگرچہ الفاظ بعد میں ترتیب پائے لیکن شروع میں سلسلہ تو یہی تھا نا کہ ایک وسیع پیمانے پر تبلیغ کا کام کرنا ہے اور اس کو الفاظ اب ملے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اب یہ کہ جہد مسلسل، ایسا سمجھو کہ مایوسی کو ڈکشنری سے نکال دیا گیا. تو عموماً میں اکیلا ہی بیان کرتا ہوتا تھا ان دنوں، بس چونکہ الحمدللہ ملن ساری اللہ نے عطا کر دی بچپن سے، دو چار کو اپنے گرد جمع کر لینا الحمدللہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا پہلے بھی الحمدللہ، تو میرے دو چار گرد تو رہتا ہی تھے. تو ہم لوگ نکل جاتے تھے باب المدینہ کے مختلف علاقوں میں اور بیان کرتا تھا، اندھیروں میں کتے پیچھے ہو جاتے تھے کبھی گاڑیاں، اور ڈھونڈتے ہوئے مسجد جاتے تھے، ترکیب پہلے بنا لیتے تھے تو دیر بھی ہو جاتی تھی بس میں ویگن میں، بعض وقت بسیں بدل کر تو نمازی بھی جا چکے ہوتے، پھر وہ اعلانات ہوتے ہیں کوئی الیاس قادری کا آج بیان ہونا تھا وہ آ چکا ہے اور تشریف لائیے اور ثواب دار نازل کیجئے، اور اس طرح وہ پانچ سات دس بیس جو جمع ہو گئے ہو گئے، بیان کرتا تھا. آہستہ 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 الحمدللہ پھر دوسروں کو میں نے دھکے مارنے شروع کیا، تم بھی بیان کرو تم بھی بیان کرو، تو ٹکرے مار مار کے الحمدللہ آپ کے سامنے صورتحال. میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا. تو الحمدللہ کافی اسلام بھائی جمع ہو گئے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج باغ و بہار ہے.
اللہ تعالی نے کرم ایسا کیا ہے, اللہ تعالی نے کرم ایسا کیا ہے, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے.
تو اللہ کا کرم, اللہ تعالی نے نوازا, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا, دعوت اسلامی کو پر لگ گئے. الحمدللہ دنیا کے کم و بیش اب تک 55 ممالک میں غالباً پیغام پہنچ چکا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی قبول فرمائے, اخلاص نصیب فرمائے, تکبر سے بچائے, میں سے بچائے کہ میں نے کام کیا, میں نے کوئی کام نہیں کیا, اللہ کا کرم ہوا کام ہوتا چلا گیا, وہ جس سے بھی کام لے لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائے کہ جو طالب علم درجے میں رہتے ہیں مگر کلاس میں نہیں بیٹھتے, وہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟
کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ گھر میں رہتے ہیں اور دسترخوان پہ آتے نہیں, کھانا کھاتے نہیں, تو پیٹ بھرے گا یا نہیں؟ اسی پر آپ اس کو قیاس کر لیں کہ جامعہ میں ہوتے ہیں, درجے میں آ کر پڑھتے نہیں, تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ اگر علم حاصل کرنا ہے تو درجے میں آنا ہوگا, اپنے استاد کے آگے زانو تلمبس طے کرنا ہوگا, سیکھنا ہوگا. اور اگر وہ پڑھتا نہیں ہے درجوں میں آ کر اور پھر جامعہ کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہے, تو اس کا شرعی مسئلہ بھی معلوم کر لے کہ اس کے لیے حلال ہوگا یا حرام. سارے کہ یہ کھانا جو پکایا جاتا ہے یہ تو طلبا کے لیے, تو اب یہ طالب علم تو رہا نہیں, ان مانو کر کے وہ درجے میں آتا ہی نہیں, پڑھتا ہی نہیں ہے, تو اس کو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے, ماں کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے, وہاں رہنا بھی نہیں چاہیے. انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے کو اس کے اپنے جو آبائی گھر ہے اس میں بھیج دے. یہ جامعہ یا جامعات جو ہیں یہ رہنے کے مکانات نہیں ہیں, یہ تو تحصیل علم کے مقامات ہیں, تو ان کی شرائط کے ساتھ جو یہاں علم حاصل کرے گا وہ رہنے کا مجاز, باقی چھٹی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایسے طلباء کے جنہیں رمضان میں مصلی سنانا اور دیگر عذر کی وجہ سے گھر وغیرہ جانا ضروری نہیں ہوتا اور وہ پھر بھی چلے جاتے ہیں, اور دیگر عذر کی وجہ سے گھر وغیرہ جانا ضروری نہیں ہوتا اور وہ پھر بھی چلے جاتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو اسلامی بھائی بیچارے درس نظامی نہیں پڑھتے وہ ان کے لیے خون پسینہ ایک کر کے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا چندہ کرنے نکلتا, اس پر لوگ انگلی بھی اٹھاتے ہیں, ہر طرح سے بےچارے وہ قربانیاں دے کر چندہ کرتے ہیں. اور یہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ خرچ جو ہے دعوت اسلامی کا, سب سے زیادہ خرچ یہ جامعات پر ہوتا ہے, دعوت اسلامی کے دیگر کاموں پہ نہیں ہوتا. اور یہ چندہ جو ہے یہ دیگر اسلامی بھائی کرتے ہیں, طلبا کرتے ہیں لیکن انتہائی محدود طلبا بےچارے, جن کو واقعی درد ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, مجھ سے محبت ہوتی ہے کہ میں ان کو بولتا ہوں تو یہ میری اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی محتاج نہ کرے کسی کا جو میری اس طرح دل جوئی کرتے ہیں. ظاہر میرا ذاتی مفاد تو نہیں ہے, الحمدللہ میں کبھی جامعات کا نہ کھانا کھاتا ہوں نہ چائے پیتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ میں کتنا محتاط ہوں کہ الحمدللہ اپنے فیضان مدینہ کا ٹیلی فون بھی اپنے ذاتی طور پر اس کو استعمال کرنے سے کتراتا ہوں. یہ تو قوم کا چندہ, میں اس کو کیسے استعمال کروں؟ تو یہ جامعات کا جو چندہ ہے یہ اسلامی بھائی بیچارے کریں اور آپ بیٹھے بیٹھے کھائیں, اور چھٹی کا موقع ہے تو یعنی چندہ کرنے کا موقع آئے تو آپ اپنے گھروں پہ جا کر گھومیں پھریں موج کریں, تو ظاہر ہے کہ دل تو ٹوٹے گا نا. اب اس ناراضگی کا نفع ہوگا نقصان ہوگا یہ ظاہر ہے کہ جو طریقت کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. بار بار میں اب اس کا اظہار کروں اس کی کیا ضرورت, بار بار بولوں گا تو میرا بھی وہ امپریشن نہیں رہے گا, وقار نہیں رہے گا. خالی رو دھو کے منا لیا اور یہ, اس سے میں سیٹ نہیں ہوتا. میں تو کام چاہتا ہوں, رقم آپ پر خرچ ہوتی ہے کم از کم اس میں آپ کا کوششیں تو شامل ہو کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ ہو. طالب علم کا یہ کھانا پینا یہ جائز ہے؟ معاذ اللہ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ طلباء و اساتذہ یوں تو کئی ماہ تک اپنے گھر بار سے دور اپنا شہر چھوڑ کر جامعہ میں موجود ہیں, اور وہ دن جن دنوں مدنی مرکز انہیں کام دے رہا ہے وہ دن ان کی چھٹیوں کے ہیں. اگر ان دنوں میں بھی یہ گھر نہ جائیں چھٹی نہ کریں تو پھر یہ کب جائیں گے؟ کیا یہ چھٹیاں کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے؟
یہ غور کر لیں کہ ہمارا گھر جانا اپنے نفس کے لیے ہے یا کسی دینی تقاضے کے ماتحت ہے. اگر دینی تقاضے کے ماتحت ہے کہ حق تلفی ہو رہی ہے کسی کی, جب تو ظاہر ہے کہ اس پر کوئی الزام نہیں, لیکن ایسا کم ہوتا ہے. نفس جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ گھر چلے. اب دیکھو نا, دو سال سے بقرعید میں گھر سے باہر ملک سے باہر رہتا ہوں, تو میرے بھی بال بچے ہیں, میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں عید اپنے وطن میں کروں, اپنے گھر میں کروں, بال بچوں کے ساتھ کروں. مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا, نہ الحمدللہ نہ کبھی پہلے میں نے تنخواہ لی دعوت اسلامی سے, نہ آئندہ لینے کا ارادہ ہے الحمدللہ. تو میں تحریری کام کی وجہ سے یہاں پاکستان میں تحریری کام نہیں کر پاتا, ملاقاتی ہر وقت مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں, اگرچہ ہر وقت میں نہیں ملتا لیکن وہ کھڑے رہتے ہیں گلی میں پڑے رہتے ہیں. تو یہاں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, یہ مدنی مشورہ وہ مدنی مشورہ, تو مدنی مذاکرہ آ گیا. تو یہاں تنظیمی ترکیبیں بھی ایسی ہیں کہ میں اپنی تحریری کام کے لیے وہ مناسب وقت نہیں نکال پاتا, تو میں نے ملک سے باہر یہ ترکیب رکھی. تو میں اپنے تحریری کام کی وجہ سے میں نے یہی غور کیا کہ میں وطن میں چلا جاؤں, اپنے گھر میں عید کروں. اس پر غور کیا کہ وہاں میرے جانے کی حاجت کیا ہے, تو سامنے ہی آئی کہ میرا نفس کہتا ہے کہ ادھر چلیں, ادھر عید کا مزہ آئے گا. تو جہاں میں رہتا ہوں وہاں تو صحیح بات ہے عید کا اتنا پتہ بھی نہیں چلتا, جس طرح ہمارے یہاں رونقیں ہوتی ہیں عید کی وہاں نہیں ہوتی. تو اب نفس چاہتا ہے کہ ان رونقوں میں جاؤں, آخرت کا کوئی فائدہ ان رونقوں میں نہیں ہوتا عام طور پہ جو ہمارے یہاں رونقیں ہوتی ہیں عید کی. تو اس لیے میں پھر فیصلہ یہی کرتا ہوں کہ مجھے میں یہاں رہوں گا تو دین کا کام کروں گا, وہ تحریری کام کروں گا جو قیامت تک کے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ کا باعث ہوگا, اور وہاں جاؤں گا تو یہ میرا وقت جو ہے وہ رونقوں میں گم ہو کر رہ جائے گا. تو اس لیے میں قربانی کے دنوں میں قربانی دے دیتا ہوں. دو سال سے تو یہ ہو رہا ہے, آئندہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. تو اس لیے اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے, اساتذہ یا طلباء جو بھی ہیں, کہ اگر واقعی ان کا عذر ایسا ہے کہ ان کے نہ جانے سے کوئی شرعی نقصان ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر یہاں رکے کہ یہاں رکنا بھی میں سمجھا ان کے دیہاتوں میں یا ان کے گاؤں سے زیادہ باب المدینہ میں رونق ہوتی ہے, بقرعید کی. اسی طرح جو دیگر شہروں کے اسلامی بھائی ہیں, سب مرکز الاولیاء کے ہوں, مدینۃ الاولیاء کے ہوں, سردار آباد کے ہوں, جہاں جہاں کے طلبا اساتذہ ہیں, سب اپنے اپنے شہروں میں رہیں جہاں پڑھتے ہیں, اور اپنے اپنے جامعات کے لیے اخلاقی فریضہ بھی ان کا کہ اس کو مضبوط کریں, اور یہ حضرات کھا لیں, اکٹھی کریں, اور زکوٰۃ فطرے کے بستے لگائیں. اگر زکوٰۃ فطرے کے بستے سب لگانا شروع کر دیں نا طلبا, تو صحیح بولتا ہوں فطرہ تو آدمی کو دینا ہی دینا ہوتا ہے, جو ملا اس کو دے دیتے ہیں. ہمارے بستے کم ہونے کی وجہ سے ہمارا بہت بڑا مالی نقصان ان مانو کر نفعے میں نقصان ہو جاتا ہے. اگر سارے اساتذہ اصل ذہن بنے اساتذہ کا, اساتذہ کا ذہن بنے تو طلبا کا بن جائے گا. اب استاد صاحب کو ہی اگر نہیں کرنے کھالے کٹے اور چندے کے بستے پر وہ شرماتے ہیں, وہ طالب علم کو کہیں گے ہی نہیں ظاہر ہے. تو اس طرح وہ دعوت اسلامی کی محبت کے لاکھ بلند بانگ دعوے کریں, ان کے عمل سے ان کا پول کھل رہا ہے کہ ان کو کتنی محبت ہے, کہ مدنی مرکز ہاتھ جوڑتا پاؤں پکڑتا ہے اور یہ استاد وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتا ہے, پھر بھی ہم تو ان کے آگے ہاتھ باندھ کر ہی وہ لگے رہتے ہیں. تو اب یہ کہ ہمارے جذبات ان کو سمجھ جانا چاہیے. العقل و تکفیل اشارتوں کے قلبی طور پر مرکز کتنا ان سے مطمئن ہے, متفق ہے, کتنا مشفق ہے, یہ سمجھ آتی ہوگی سب کو. تو اس لیے استاد اگر ذہن بن گیا کہ میں نے بستہ سنبھالنا ہے, میں نے قربانی کی کھالوں کے جو بھی جہاں مدنی مرکز میری ذمہ داری لگائے گا وہاں جا کے بیٹھ جانا ہے, تو اس کے سارے شاگردوں کو نفسیاتی طور پر بھی وہ ترکیب میں لائے گا کہ اس کو یہ ان کی ضرورت پڑے گی. تو اس طرح اگر یہ اساتذہ ترکیب میں آ جاتے ہیں, ناظمین ترکیب میں آ جاتے ہیں, طلبا آٹومیٹک ترکیب میں آ جائیں گے, اور پھر یہ خود کفیل ہو جائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, بلکہ دعوت اسلامی کے مزید مدنی کاموں کے لیے یہ ہماری مالی طور پر مدد کرنے کے لائق ہو جائیں گے.
انشاءاللہ عزوجل آئندہ ہم دعوت اسلامی کے تمام مدنی کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے بن کر امیر اہل سنت کے سکون قلب کا ذریعہ بنیں گے عزوجل.
میرے مرنے کے بعد بھی یہ تعاون جاری رہنا چاہیے, یہ میرا فور ایور آپ کی خدمت میں التماس ہے, ہمیشہ کے لیے جب تک آپ جیے مدنی مرکز کی اطاعت کرتے رہیں اور یہ چندے اور کھالوں میں حصہ لیتے رہیں, ورنہ مرنے کے بعد بھی شاید آپ کی طرف سے مجھے ظاہر ہے کہ اس ٹائپ کی خوشی حاصل نہیں ہوگی جو ثواب جاریہ جو چھوڑتا ہے, تو ثواب جاری تو آپ اگر نہیں کرو گے تو میرا یہ ثواب تو کٹے گا, اللہ نہ کرے. تو جو بھی ثواب صدقہ جاریہ ہو تو وہ مضبوط ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا آپ نے بھی کبھی کھالے جمع کرنے اور دعوت اسلامی کے لیے فنڈ کرنے میں حصہ لیا؟
آپ کا کیا خیال ہے, میں نے بھی کبھی کیا ہوگا؟ میں بھی شخصیت کہلاتا ہوں. مجھے یہ تو اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار میرے ہاتھ میں عمرے کا ٹکٹ آ گیا تھا, اور میرا معمول تھا کہ رمضان میں خود چند اسلام بھائیوں کے ساتھ کپڑا مارکیٹ میں دکان کپڑا مارکیٹ باب المدینہ کی دکان پر جا کر منتیں کر کے چندہ حاصل کرتا تھا. مولانا پرسوں آنا, مولانا آپ دیر سے آئے, ہم نے چندہ بانٹ دیا ہے, کوئی تو یوں کرتا تھا, معاف کرو. عمرے کا ٹکٹ میں نے لوٹا دیا, میں نے کہا میں اگر چلا جاؤں گا تو وہ چندہ رک جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ, بانی دعوت اسلامی اور مرشد کریم کی بارگاہ میں التجا, جامعات المدینہ کے طلباء کو تہجد کی نماز ادا کرنے پر کہا جائے اور وہ جواب میں کہیں کہ ہماری اس سے نیند پوری نہیں ہوتی, تو ایسوں کے لیے کیا حکم؟
تہجد جامعہ میں پڑھانا یہ ایک تربیت کا حصہ ہے, امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ استاذ پہ، استاذ ہو تو ایسا کہ اپنے طلبہ کے مکاتب کے باہر پانی کے لوٹے آپ خود رکھ دیا کرتے تھے، تو بعض طلبہ کے وہاں سے گزرے تو وہ انہوں نے لوٹے وہی پانی کے رکھے ہوئے تو معلوم کیا، پتا چلا انہوں نے تہجد نہیں پڑھی، تو پھر ان کو آپ نے اپنے پاس تعلیم دینے سے انکار فرما دیا، جیسے کہ انہوں نے تربیت کا جو اصول تھا اس کو توڑا. تو اب جبکہ ہمارے یہاں بھی تربیت کا یہ اصول ہے کہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں، کیونکہ باطنی اصلاح بھی ہے نا، خالی سند کے عالم بنانا نہیں ہے نا، عمل کے عالم بنانا مقصود ہے. علم ہو اور ساتھ میں عمل ہو تو سونے پہ سہاگا ہے. تو عالم باعمل جو ہوتا ہے اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو اس لیے نیند پوری نہ ہونا، تو اس کے لیے راستہ نکالا جائے کہ وہ جلدی سو جایا کرے. رات کو دیر سے سوئے گا، باتیں کرے گا، اب اس پر بھی مجلس غور کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ ناظمین کا نماز کے لیے طلباء کو اٹھانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ غلط انداز کی وجہ سے بعض اوقات تلخ کلامی ہو جاتی ہے.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک فیضان بسم اللہ میں ہے کہ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ جس سونے والے سے گزرتے تھے تو آپ اس کو اپنے قدم مبارک سے ہلاتے تھے نماز کے لیے، فرماتے تھے صلاح صلاح، نماز نماز. تو یہ پھر اس کی شرح میں یہ لکھا ہے مرآت شریف میں کہ جو بزرگ ہوں وہ اگر اپنے جیسے پیر ہے تو مرید کو اس طرح پاؤں سے ہلا کر اٹھائے تو صحیح ہے، ہر ایک کے لیے اس کی اجازت نہیں. تو اب ناظم اگر مسلمہ بزرگ ہے، اگر ہر ناظم بزرگ نہیں ہوتا یعنی اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا اس کی عبادات کا، زہد و تقوی کا، یعنی لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ناظم کی رفنیس، بازاری انداز اور خود اپنی بے عملی کی وجہ سے طلباء اس سے بددن ہوتے ہیں، تو اس طرح کام خراب ہوتا ہوگا. پاؤں سے ہلانا تو اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھوں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ تلوار کی دھار پر پاؤں رکھوں یا میں انگاروں پر پاؤں رکھوں. سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کے تحت فرمایا کہ یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی آنکھوں پر اپنے قدم رکھتے ہیں تو اس کو دو جہان کا چین بخش دیں. یہ ہماری تعلیم کے لیے فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھا جائے. جو لوگ قبرستان جاتے ہیں وہ جب تدفین ہو رہی ہوتی ہے قبروں پہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل یعنی کہ نظر آ رہی تھی قبر اور اس پہ بالکل کھڑے ہوتے ہیں، اس کو چبوترا سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بلکہ قبر اگر اٹھی ہوئی نہیں ہے مگر یہ شبہ ہے کہ یہاں قبریں تھیں اور اب قبریں مٹ گئی ہیں، راستہ بن گیا یا راستہ بنا دیا گیا، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے اس مشکوک راستے پر بھی چلنے کو حرام لکھا ہے. مسلمان کی قبروں کا احترام، تو سرکار کا قدم مبارک سے ہلانا اپنی جگہ پر ہے اور ہمارا قدم یا پاؤں سے کسی کو ٹھوکر مارنا اپنی جگہ پر ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ناظم کو چاہیے کہ شفقت کے ساتھ اگر وہ امرد نہیں ہے تو پاؤں دبا کر اس کو جگائے، اگر امرد ہے تو اس کے برہنہ جسم پر ہاتھ نہ لگائے، ہاتھ وغیرہ پر، بلکہ اس کی آستین کو ہلا کر، ہاتھ بھی آٹومیٹک ہلے گا، اس طرح اس کو شفقت کے ساتھ جگائے. کہ جب شفقت سے ساتھ جگائے گا تو انشاءاللہ طلبا کو غصہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
مدینہ. حضور رہنمائی فرمائیے کہ دل میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟
سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبت الہی بڑھانے کے لیے خوش الحان قاری سے قرآن پاک سنیں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے کے لیے خوش الحان نعت خوان سے نعت سنیں. یہ نسخہ سرکار اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا. اب نعتیں وہ ہوں جو شریعت کے مطابق ہوں. آج کل بس یہ اپنے بزرگوں کا بہترین کلام چھوڑ کر جو کلام جس کے ہاتھ میں ہے وہ پڑھے جاتے ہیں اور بعض اوقات پریشان کر دیتے ہیں. میں تو سر پکڑ لیتا ہوں, بڑے بڑے نعت خوانوں کے اشعار ایسے ایسے پڑھتے ہیں کہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ. یا مرشدی, کرم در کرم مزید اس معاملے میں بھی رہنمائی فرماتے جائیے. جامعہ کے اندر کیسے اجتماع کے دوران کچھ طلباء میں عدم دلچسپی پائی جاتی ہے, مثلا وضو خانے چلے جانا, بلا ضرورت درجہ سے باہر چلے جانا, کسی کتاب کا مطالعہ وغیرہ کرنا, آپ اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟
یہ استاذ پر ہے, بس استاذ دلچسپی جس کی لیتے ہوں گے نا تو وہ سب تندہی کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہوں گے اور سنتے ہوں گے. تو کتاب نہ پڑھنے دی جائے, استنجا کرنے کے لیے ان کو نہ جانے دیا جائے, وہ استاذ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی اس کو شدت کی حاجت ہے یا ویسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس حساب سے ان کو ڈیل کرے. واقعی اگر اس کو شدت کی حاجت ہے تو پھر نہ روکے.
پیارے باپا جان, ارشاد فرمائیے, ایسے طالب علم کے بارے میں جو سر عام طلباء اساتذہ اور انتظامیہ کی غیبتیں کرتا ہو, جب اسے منع کیا جائے تو کہے میں انہیں خوب جانتا ہوں.
دیکھو, غیبت تو گناہ کبیرہ, حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور یہ کہنا کہ میں اسے خوب جانتا ہوں یہ بھی تو غیبت ہے. اس انداز میں کہنا, یہ برائی تو کی اس نے, ڈیگریڈ کیا نا سامنے والے کو. تو ایسا طالب علم جو فتین ہے, فساد کرتا ہے, اس کو تو مجلس کو چاہیے کہ اس کا مسئلہ حل کرے. ظاہر ہے کہ وہ بہت برا طالب علم ہے جو اپنے اساتذہ کی بے عزتی کرتا ہے, برائیاں کرتا ہے, ناظمین کی برائیاں کرتا ہے, مجلس کی برائیاں کرتا ہے. تو یہ تو دعوت اسلامی کا نافرمان ہوا کہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے تو اطاعت کی تاکید کی, یہ حکم دیا ہے. تو ایسے طالب علم آخرت کا بھی تو گناہگار ہے اور دنیاوی طور پر بھی وہ قابل گرفتار ہے. اس کو توبہ کرنی چاہیے جن جن کی دل آزاری کی ہے, اور غیبت اگر کی ہے اور اس کو پتہ چل گیا تو اس کو راضی بھی کرے معافی مانگ کر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی